نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نیک لوگوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ نیک لوگوں کے جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ کی بارگاہ سے رحمت اترتی ہے. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, محدث, فقیہ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اند ذکر الصالحین تنزل الرحمت, صلحاء کا, نیک لوگوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صلحاء کا اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کی زندگیاں چونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو گویا قرآن اور حدیث ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مثلا کسی کا تذکرہ ہوگا کہ ان میں تواضع بہت زیادہ تھی, کسی کا تذکرہ ہوگا کہ ان میں سخاوت بہت زیادہ تھی, کسی کا تذکرہ ہوگا کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے, کسی کا تذکرہ ہوگا کہ وہ روزے خوب رکھتے تھے. تو یہ قرآن اور حدیث ہی کے تقاضے ہیں. تو صلحاء کی زندگیوں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا تذکرہ ہے. اور جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تذکرہ ہوگا وہاں رحمت اترے گی. اور یہ واقعات اس لیے بھی بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, اگر وہ اپنے دلوں پر محنت کر کے اپنے احوال ایسے بنا سکتے تھے تو ہم کیوں اپنے دلوں پر محنت کر کے ایسے احوال نہیں بنا سکتے؟ پھر ہماری ہمت افزائی بھی ہوگی کہ جس طرح انہوں نے محنتیں کی اور محنتیں کر کے اتنی بلندیوں پر پہنچے تو مجھے بھی کرنا چاہیے, اور ایک راہ کھلے گی ہمارے لیے اور ہمیں ایک شوق پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے اور صلحاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بھی قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اور غیر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے, نیک لوگوں کے, چاہے انبیاء ہو یا غیر انبیاء, ان کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس سے دل مضبوط ہوتے ہیں, دلوں کو ہمت ملتی ہے, اور دل جو ہے وہ صبر کے لیے اور اونچے اونچے بڑے بڑے کاموں کو کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. اس لیے غور سے اور دھیان سے ان واقعات کو سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا. انہی مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے. جس کسی کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا اس سے پوچھ کر لا دیتے. اور ترائیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے, عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھی.
ہمیں اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو دکاندار جو ہے وہ غلے کے عوض میں چیزیں دیتا تھا. تو ایک شخص تیل خریدنے کے لیے جاتا تھا تو جیسے ہمارے زمانے میں ہے کہ ایک لیٹر تیل 5 پاؤنڈ کا آئے گا, تو اگر کسی کے گھر میں پیسے نہ ہو صرف چاول ہو تو پھر وہ یہ کہے گا دکاندار کہ ایک لیٹر چاول, ایک لیٹر تیل 1 کلو چاول کے بدلے میں. تب یہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, کاندھلہ کے سب سے بڑے بزرگ اور بڑے صاحب علم شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, مگر یہ اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے سب رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دکان میں سے کچھ لانا ہو تو مجھے بتاؤ, میں لے آؤں. تو کوئی کہتا تھا کہ یہ لے آؤ, کوئی کہتا تھا فنا چیز لے آؤ, کوئی کہتا تھا فنا چیز لے آؤ. تو دکان سے تو سامان اٹھا کر لانا ہی ہے, مگر جس سامان کو لانا ہے اس کے عوض میں جو چیز دینی ہے وہ بھی تو ادھر سے اٹھا کر لے جانی پڑے گی. ادھر سے تیل لانا ہے تو ادھر سے چاول لے جانا پڑے گا. تو سب کے لیے شاپنگ کرتے تھے, خدمت خلق, مخلوق کی خدمت. جی.
اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے, عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھیں, چنانچہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کر لے جاتے اور اس سے اشیاء ضرورت خرید کر لاتے تھے. یہی حال دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا.
یہ بھی بہت بڑے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں, اور ان کا تقرر کیا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ و فتاوی میں مقام مسلم ہے اور بہت اونچا ہے, اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کتنے اونچے پائے کے ہوں گے. مگر دیکھو حالت کیسی تھی, وہ بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی کوئی چیز خریدنی ہے تو لاؤ, میں خرید کر لے آؤں. اب وہ کئی گھروں میں کوئی بیوہ ہے, کوئی بوڑھی ہے, جن کے گھروں میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں, تو وہ سب کا یاد رکھتے تھے. اور پھر غریب لوگ جو ہیں وہ روزانہ ہی شاپنگ کرتے ہیں, اس لیے کہ پیسے نہیں ہوتے تو تھوڑا تھوڑا کہ بھائی ایک پیاز لے آؤ, دو ٹماٹر لے آؤ, اس طرح کی شاپنگ ہوتی تھی اس زمانے میں, تھوڑا سا تیل لے آؤ. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جب شاپنگ کر کے آتے تھے تو وہ گھر میں جو بوڑھی عورت ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے تو تم کو یہ لانے کے لیے کہا تھا اور تم فلاں چیز لے آئے. تو وہ کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں, میں پھر جا کر کے بدل کر لاتا ہوں. تو جاتے تھے اور اس کو تبدیل کرا کر کے لاتے تھے. ایسے تھے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت تواضع. تو یہ ہمارے اکابرین دیوبند کے تذکرے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں. اب صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے, تابعین کا تذکرہ ہوتا ہے, تبع تابعین کا تذکرہ ہوتا ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہمارے زمانے میں تو اس طرح کا عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو.
علم و فضل کا تو یہ عالم تھا کہ آج ان کی عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لیے ماخذ بنی ہوئی ہے, اور فتویٰ کے ساتھ شغف کا یہ حال کہ وفات کے وقت بھی ایک استفتا ہاتھ میں تھا جسے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا, لیکن سادگی, تواضع اور خدمت خلق کا یہ مقام کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی کیسے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شیخ ہیں, جبکہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے, بوجھ زیادہ ہو جاتا تو بغل میں گٹھری دبا لیتے اور پھر ہر ایک کے گھر کا سودا ماہ حساب کے اس کو پہنچاتے. راقم الحروف نے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زبانی سنا کہ اسی سودا سلف لانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت کو سودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی، مولوی صاحب یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں، میں نے تو یہ چیز اتنی نہیں اتنی منگوائی تھی۔ چنانچہ یہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتا اور اس عورت کی شکایت دور کرتا۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے حضرت میاں صاحب کے لقب سے معروف تھے، دارون دیوبند کے درجہ اولیاء کے استاد تھے، ان سے ابو داؤد پڑھنے والے اب بھی بر صغیر میں ہزاروں ہوں گے، علوم قرآن و سنت کے بہت بڑے ماہر اور جملہ علوم و فنون کے کامل محقق، مگر بہت کم گو، حدیث کے درس میں نہایت مختصر مگر جامع تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جائے اور شبہات خود بخود کافور ہو جائیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اور نشش گاہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، ہر سال برسات کے موقع پر اس کی لپائی ٹپائی ناگزیر تھی، جس میں کافی پیسہ اور وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، جتنا خرچ سالانہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں، اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرچ کر لیں تو دو تین سال میں خرچ برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نجات ہو۔ یہ سن کر فرمایا، ماشاءاللہ، بات تو بہت عقل کی کہی، ہم بوڑھے ہو گئے، ادھر دھیان ہی نہ آیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتلائی اور تب پتا چلا کہ یہ حضرات کس مقام سے سوچتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے پڑوس میں سب غریبوں کے کچے مکان ہیں، اگر میں اپنا مکان پکا بنوا لوں تو غریب پڑوسیوں کو حسرت ہوگی اور اتنی وسعت نہیں کہ سب کے مکان پکے بنواؤں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ حضرات جو کچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنا مکان پختہ نہیں بنایا جب تک پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں بن گئے۔ انہی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آموں سے تواضع کی۔ جب آم چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گٹھلیوں اور چھلکوں سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے چلے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ ٹوکری کہاں لے کر چلے؟ عرض کیا کہ چھلکے باہر پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، پھینکنے آتے بھی ہیں یا نہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ حضرت، یہ چھلکے پھینکنا کون سا خصوصی فن ہے کہ جسے سیکھنے کی ضرورت ہو؟ فرمایا، ہاں، تم اس فن سے واقف نہیں، لاؤ مجھے دو۔ خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے گٹھلیوں سے الگ کیے، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے معین جگہوں پر چھلکے رکھ دیے اور ایک خاص جگہ گٹھلیاں ڈال دی۔ والد صاحب کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ ہمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غربا و مساکین رہتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نانے جوی بھی مشکل میسر آتی ہے، اگر وہ پھلوں کے چھلکے یکجا دیکھیں گے تو ان کو اپنی غریبی کی شدت سے احساس ہوگا اور بے مائیکی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس ایذا دہی کا باعث میں بنوں گا، اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں، اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں، یہ چھلکے ان کے کام آ جاتے ہیں، اور گٹھلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بچے کھیلتے کودتے ہیں، وہ ان گٹھلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں۔ یہ چھلکے اور گٹھلیاں بھی بہرحال ایک نعمت ہے، ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔ راقم الحروف کے بڑے برادر مرحوم مولانا محمد زکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس واقعے کے وقت موجود تھے، تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنے کی ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو شاید ہی کوئی عام چکھ لیتے ہوں گے۔ عموماً مہمانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے باوجود چھلکے گٹھلیوں کا یکجا ڈھیر کر دینے سے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جائیں۔ انہیں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جو کھانا گھر سے آتا تھا خود تو بہت کم خوراک کھاتے تھے، باقی کھانا محلے کے بچوں کو کھلا دیتے تھے۔ جو بوٹی بچ جاتی اس کو بلی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے، اور جو ٹکڑے بچ جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایسی جگہ جھاڑتے تھے جہاں چوٹیوں کا بل ہو۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن کے عشاق اب بھی شاید لاکھوں سے کم نہ ہوں۔ ان کے رعب و دبدبا کا یہ عالم تھا کہ طلبا ان کے نام سے تھراتے تھے، حالانکہ مارنے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھا۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہم چند آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے آغاز میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ ہم نے عرض کیا کہ امیر تو متعین ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے امیر بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ضرور۔ اب جو روانگی ہوئی تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اور ساتھیوں کا سامان خود اٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سامان لینا چاہا تو فرمایا، نہیں، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر سفر کے ہر ہر مرحلے میں مشقت کا ہر کام خود کرنے کے لیے آگے بڑھتے، اور کوئی کچھ بولتا تو اطاعت امیر کا حکم سناتے۔ حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمیم دارالعلوم دیوبند کے خسر محترم جناب حضرت مولانا محمود صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ رامپور کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی دینی شغف اور دنیاوی وجاہت و ریاست دونوں کے اعتبار سے ممتاز تھا، اور تمام اکابر دیوبند سے اس کے تعلقات تھے۔ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیوبند آئے تو ان کا قیام دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد کے حجرے میں ہوا جو چھوٹی مسجد ہی کے نام سے معروف تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے آتے جاتے ادھر ہی سے گزرا کرتے تھے۔ ایک روز وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں مولانا محمود صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دیوبند آنے کا حال معلوم نہ تھا، اس لیے ان سے پوچھا کہ کب آئے، کیسے آئے۔ انہوں نے تفصیل بیان کی اور بتایا کہ اسی مسجد کے ایک حجرے میں مقیم ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور ان کے رہنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں ان کے سونے کے لیے ایک بستر فرش ہی پر بچھا ہوا تھا۔ اس وقت تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر تشریف لے آئے، لیکن یہ خیال رہا کہ مولانا محمود صاحب رامپور کے رئیس زادے ہیں، انہیں زمین پر سونے کی عادت نہیں ہوگی اور یہاں تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ چنانچہ گھر جا کر ایک چارپائی خود ہی اٹھائی اور اسے لے کر چھوٹی مسجد کی طرف چلے۔ وہاں سے فاصلہ کافی تھا، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں گلیوں اور بازار سے گزرتے ہوئے چھوٹی مسجد پہنچ گئے۔ اس وقت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ یہ مجھے چارپائی اٹھائے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں ندامت ہوگی کہ میری خاطر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ چنانچہ انہیں دیکھتے ہی چارپائی نیچے رکھ دی اور فرمایا کہ لو میاں، یہ اپنی چارپائی خود اندر لے جائیں، میں بھی شیخ زادہ ہوں، کسی کا نوکر نہیں۔ یہ واقعہ احکر نے اپنے والد صاحب حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اور ان کو خود حضرت مولانا محمود صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ انابت اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو انابت و تقویٰ کے ایسے سانچوں میں ڈھالا تھا کہ یہ سیما ہم فی وجوہہم کی مثال بن گئے تھے، اور لوگ ان کے چہرے دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملتان چھاونی کے اسٹیشن پر فجر کی نماز سے قبل حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے. ارد گرد خدام کا مجمع تھا. ریلوے کے ایک ہندو بابو صاحب لیمپ ہاتھ میں لیے آ رہے تھے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا منور چہرہ دیکھ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے, اور پھر یہی زیارت ان کے ایمان کا ذریعہ بنی. وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے. تمام اکابر دیوبند کا مشترک رنگ یہ تھا کہ وہ حروف و نقوش کے کتابی علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے جب تک اس کے ساتھ انابت اللہ اور صلاح و تقوی نہ ہو. حکیم الامت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خانقاہ تھانہ بھون میں مدرسہ امدادیہ قائم فرمایا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدسی روح کو اس کی اطلاع دی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا, اچھا ہے بھائی, مگر خوشی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہو جائیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون میں جب مدرسہ قائم کیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کی کہ حضرت مدرسہ شروع ہو گیا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے تھے, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے بیعت ہونا چاہتے تھے اور کئی مرتبہ درخواست دے چکے تھے, مگر ہر مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے. اور اس زمانے میں مشائخ کا اجتہاد یہ تھا اور ان کی رائے یہ تھی کہ طالب علم جب مدرسے میں پڑھ رہا ہو اس وقت اسے بیعت نہیں کرنا چاہیے, تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ دو چیزوں میں تقسیم نہ ہو جائے کہ علم حاصل کرنے کی محنت بھی اور اصلاح کی محنت بھی. اس لیے کہ باقاعدہ ذکر و شغل مراقبے اس میں بھی وقت چاہیے, یہ بھی ایک محنت ہے, اور اس زمانے میں محنت بھی بہت کرائی جاتی تھی اس لائن میں بھی. تو طالب علم کا ذہن جو ہے وہ بٹے نہیں, طالب علموں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ذہن کی یکسوئی بہت ضروری ہے, سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ. طالب علم کے ذہن میں سوائے علم حاصل کرنے کے اور کوئی دوسری چیز نہ ہو. ایک مشہور مقولہ ہے, لکل شیئن آفتن ولل علم آفاتو, ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ضرور ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے, اور علم کے لیے ایک نہیں کئی آفتیں ہوتی ہیں, کئی مصیبتیں. بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے, میلے کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں, گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے, بیمار ہو تو دوا دارو کے لیے پیسے نہیں, ذلت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. آج کل ہمارے زمانے میں تو پہلے جیسا حال نہیں رہا. پہلے زمانے میں تو طالب علم اپنے گھر سے نکلتا تھا, بھائی کہاں جا رہے ہو کہ فنا ملک میں فنا شہر میں کیا کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے, وہاں کوئی بہت بڑے مولانا رہتے ہیں, اب وہاں چلے گئے, مولانا سے بات ہو گئی, وہ کہیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے پڑھنے کے لیے آیا کرو. اب کھانے کا پینے کا سونے کا رہنے کا یہ سب انتظام خود کرنا پڑتا تھا. اللہ مدد کرتے تھے, مگر بڑی قربانیوں سے علماء نے علم حاصل کیا ہے. تو یہ مشہور مقولہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت تکلیف ضرور ہوتی ہے, علم کے لیے بہت آفتیں ہیں, بہت مصیبتیں. تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ طلبہ کو یہ سناتے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت تکلیف ہوتی ہے جسے برداشت کرنی پڑتی ہے اس چیز میں کامیاب ہونے کے لیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے بہت آفتیں. اور آگے پھر میں کہ وَأَوَّلُهَا الزِّوَاجِ، کئی ان آفتوں میں سے مصیبتوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی مصیبت جو ہے وہ شادی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب طالب علم شادی کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اب ذہن بٹ گیا، اب بیوی کی ذمہ داری آ گئی، اب کرائے پر مکان لو، کھانے پینے کا انتظام کرو. پہلے اکیلے تھے، بھوک سے بھی گزارا ہو جاتا تھا، اب دو ہو گئے. وہ بیمار ہو رہی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہاسپٹل لے جاؤ، پھر بچے ہوں گے. تو یہ ایک آفت اور مصیبت کے ذہن بٹ جاتا ہے، ذہن بٹ جاتا ہے. تو حصول علم کے لیے جو ہے وہ یکسوئی بہت ضروری. تو اس زمانے میں مشائخ جو ہے وہ بیعت نہیں کرتے تھے کہ پوری توجہ کے ساتھ حصول علم میں لگا رہے. اب ہمارے زمانے میں جو ہے وہ طالب علم پتہ نہیں اپنے ذہنوں میں کتنی چیزیں لے کر کے چل پھر رہا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں طالب علم مدرسے میں جب کلاس میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ہی چیز علم، مطالعہ کرتا تھا علم، تکرار علم، کھا رہا ہوتا تھا تو بھی ذہن میں علم. آپس میں طلبا ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے تو وہ علمی گفتگو ہوتی تھی، علمی باتیں ہوتی تھی. وہ تو بقدر ضرورت دوسری باتیں کرتے تھے، ورنہ علم ہر جگہ علم. اس لیے کہ دل دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہی زبان پر آتی ہے. جیسے ایک بھوکے شخص کو کسی نے پوچھا کہ دو اور دو کیا ہے، تو جواب میں کہنا چاہیے کہ چار، تو اس نے کہا چار روٹیاں. دو اور دو کیا ہے، تو اس نے کہا چار روٹیاں. تو دیکھو اسے کھانے پینے کی فکر تھی تو زبان پر وہ چار روٹیاں آیا. تو طالب علم جو ہے وہ، اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم اس کو کہتے ہیں جس کے دل دماغ میں ہر وقت، ہر وقت کوئی سوال گردش کرتا رہتا ہو. کوئی سوال، کوئی علمی سوال کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فلاں امام کیا فرماتے ہیں، اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا. ہر وقت کوئی نہ کوئی سوال، تاکہ وہ کتاب دیکھتا رہے، بات چیت کرتا رہے. ایک علمی مزاج. اور ہمارے اکابر کا بھی یہ علمی مزاج رہا ہے، اسی لیے ان کی زندگیوں میں جو ہے گفتگو میں علمی باتیں بہت ملتی ہیں، واقعات وغیرہ میں. حدیث کا کوئی جملہ بول دیا، قرآن کا کی کوئی آیت بول دی مناسبت سے، بہت مستحضر رہتا تھا علم. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر علمی بحث شروع ہو جاتی تھی، تاکہ علم بڑھے، ایک تکرار کی شکل، مقابلے کی شکل نہیں. تو یکسوئی بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں جب وہ پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں پورا سال ان کا اس طرح گزرتا تھا کہ گھر سے جو خطوط آتے تھے ان کو پڑھتے نہیں تھے. کوئی طالب علم مدرسے میں داخل ہو گیا تو گھر سے خط آتا تھا تو پڑھتے نہیں تھے. کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ اس وقت ذہن جو ہے پورا علم کی طرف ہے. اب اگر خط کھولا اور پڑھ لیا کہ بہن کی شادی ہو رہی ہے، تب ذہن بٹ جائے گا. دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ذہن بٹ جائے گا. یہ سولیٹیوڈ آف مائنڈ. گھر جاتے نہیں تھے پورا سال، بلکہ پورے چھ سال تک نہیں جاتے تھے، پورے آٹھ سال تک نہیں جاتے تھے. تو یکسوئی بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے طلبا جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ علم کے بارے میں سوچنا ہی نہ پڑے. وہاں کیا تھا کہ دوسری چیزوں کو سوچنا ہی نہ پڑے, ہر وقت علم 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 علم, ابھی بقدر ضرورت علم. تو کلاس میں ہیں تو اب مجبوراً اس میں بھی ڈے ڈریمنگ کریں گے, استاد کچھ بول رہا ہے اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہم اور چیزوں کو لے کر کے چلتے پھرتے ہیں. مطالعہ میں بھی اگر کوئی نگرانی نہ کر رہا ہو تو بات چیت گفتگو وقت ضائع کیا, لیٹ گئے, جلدی نکل گئے. اور فارغ اوقات میں طلبہ کتابوں کو لے کر بہت کم بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بس, مجبوراً ہی کتابوں کو اٹھاتے ہیں. اور وہاں یہ تھا کہ مجبوراً دوسری چیزیں باقی کتاب, اور یہاں اس وقت یہ ہے کہ مجبوراً کتابیں دوسری ہی چیزیں. تو طلبہ کی خدمت میں گزارش ہے, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو, ہمارے مدرسے کے طلبہ, دوسرے مدارس کے طلبہ, سب ہمارے ہی اپنے ہی طلبہ ہیں, یہ تو شاخیں ہیں الگ الگ, یہ پوری دنیا میں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں, بہت بڑی جماعت ہے. اصل میں ہم تو ایک ایک مدرسے کو دیکھتے ہیں نا, اس لیے ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ مدرسہ بہت چھوٹی خدمت کر رہا ہے, 300 طلبہ ہیں, 200 طلبہ ہیں, 100 طلبہ ہیں. اس کو ایز اے ہول آپ لو نا, ایک پوری جماعت, کہ پوری دنیا میں اہل حق کے جتنے مدارس ہیں تو لاکھوں انسان, ایسی تحریک دنیا میں کوئی نہیں ہے, لاکھوں انسان ایک ہی وقت میں تفسیر اور فقہ اور حدیثوں کو پڑھتے رہتے ہیں, لاکھوں انسان, لاکھوں انسان, ایک ایک ملک میں کئی ہزار بلکہ کئی کئی لاکھ پڑھتے ہیں. تو سب کی خدمت میں گزارش ہے, اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ ذہن جو ہے وہ علمی ہو, علم کی طرف رہے, طالب علمی کے زمانے میں خاص طور پر. اور جب اس کا چسکا لگ جاتا ہے پھر فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا, اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا, پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ کتاب دیکھو, پھر یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی کتاب رکھ دو, کتاب چھوڑ دو. میرے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے, بوڑھے, اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب عمر کے آخری مرحلے میں آپ تھے اور فالج کے حملے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی فالج کا حملہ ہوا تھا اور آخری مرحلہ زندگی کا بوڑھے. اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ جب دیکھو کتاب, جب دیکھو کتاب, جب دیکھو کتاب, اور ایسے ہی سرسری یہ کتاب پڑھ لی, یہ کتاب پڑھ لی, یہ کتاب پڑھ لی, ایسا نہیں ہوتا تھا. سفر میں ایک کتاب اٹھا لیتے تھے, اس کا بالاستیعاب مطالعہ کرتے تھے. اور جو ماہرین ہیں علم کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک کتاب کے 8-10 ورق پڑھ لیے, دوسری کتاب کے 2-4 صفحے پڑھ لیے, تیسری کتاب کے 5-25 صفحے پڑھ لیے, اس سے زیادہ مفید طریقہ یہ ہے کہ از اول تا آخر ایک کتاب کو پوری پڑھ جاؤ. ایک بات یہ, اور دوسری بات, تین کتابوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھنے سے زیادہ مفید یہ ہے کہ ایک ہی کتاب کو از اول تا آخر تین مرتبہ پڑھو, اس سے جو علم مستحضر ہوگا وہ دوسرے طریقے سے نہیں ہوگا. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کتاب, کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کتاب, یہاں تک کہ جب فجر سے شروع کرتے تھے اور کبھی کبھی فجر 4 بجے سمر میں تشریف لاتے تھے تو اس کے بعد شروع کرتے تھے, آرام نہیں ملتا تھا, عشاء کے بعد 11:30-12 بجے بستر میں جب لیٹتے تھے تو اس وقت بھی بستر میں لیٹنے کے بعد بھی تکیے کے اوپر سر رکھ کر سینے کے اوپر کتاب ہوتی تھی اور کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے. اور پھر جو ہے کسی ایسے خادم کو جس سے حضرت کو انس ہوتا تھا اور تھوڑی اس کو محبت کی وجہ سے جرأت ہوتی تھی, اسے حضرت کے ہاتھ میں سے یوں کتاب کو لے لینا پڑتا تھا, تب جا کر حضرت آرام کرتی تھی. اللہ تعالیٰ شانو ہوئے ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرماوے, کتابوں سے لگاؤ ہمیں نصیب فرماوے. تو یہ یکسوئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا چاہتے تھے تو اس زمانے میں مشائخ کا اجتہاد یہ تھا कि अगर बयात कर लेंगे तो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा या दो हिस्सों में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कि शेख के पास भी जा रहा है और उस्ताद के पास भी, ये मेहनत भी चल रही है, ये मेहनत भी। तो इल्म में जितनी गहराई और गहराई होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और फारिग होने के बाद, उस जमाने में दस्तूर ये था कि हर शख्स फारिग होने के बाद किसी शेख कामिल से बयात होता था, और बयात होकर उसकी सोहबत में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल रहता था, और जब तक इस्लाह नहीं होती थी वहां तक हटता नहीं था वहां से। और अगर शेख की मंशा ये होती थी कि भाई काम में लग जाओ, तो काम में लग जाता था, अपनी सारी छुट्टियां वहां गुजारता था, कोई काम मशवरे के बगैर नहीं करता था, अपने आप को ताबे रखता था। और खुद को ताबे नहीं करना है, असल में अंदर जो नफ्स जो है ना वो शरारत करता है, तो वो हमें फुसलाता है, हमें बहलाता है, हमें बहकाता है, हमें वरगलाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो मेरा नफ्स मुझे अंदर से कह रहा है ये मेरी बहुत ही अच्छी अच्छी आइडियाज हैं। वो अच्छी अच्छी आइडियाज नहीं होती, वो शैतान हमें वरगलाता है और बहलाता है और फुसलाता है। तो किसी के ताबे रहते हैं तो वो नफ्स को वो मौका नहीं मिलता। वो अगर ऐसे ख्यालात पैदा भी करता है तो शेख के पास जाएगा कि हजरत मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ये करूं, शेख कहते हैं कि नहीं 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 ये करने की जरूरत नहीं है। तो वह नफ्स देखता है कि चलने वाली तो है नहीं, हाँ शेख कि चलने वाली नहीं है बात। फिर ये कि शैतान भी ज्यादा मुदाखलत नहीं करेगा कि इसको मैं कुछ समझाऊंगा, ये तैयार हो जाएगा, फिर ये वहां जाएगा, वहां जाएगा तो वहां से रोक देंगे, इसके विषय मेहनत करना बेकार है। इसलिए वो ताबे रहते थे। नफ्स वमा उबर रही हो नफसी, नफ्स पर तो कोई इत्मीनान नहीं है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई ये सबसे बड़ी मुसीबत ही ये नफ्स है। यूं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है, बल्कि वाहिद दुश्मन शैतान है, असल दुश्मन तो वही है। और नफ्स हमारा अगर नफ्से अम्मारा है तो दुश्मन, और अगर ये नफ्से मुतमईना है तो फिर ये हमारा दोस्त है। इसलिए कि नफ्से मुतमईना तो हमें अच्छे काम करवाता है, तो उस वक्त ये दुश्मन नहीं है। मगर ये अगर बहक जावे और ये फिसल जावे तो फिर ये शैतान से भी दो कदम आगे जाता है। इसीलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई शैतान को किसने बहकाया था, शैतान को किसने बहकाया था कि उसने ये कहा था कि नहीं मैं सज्दा नहीं करूंगा, है? उस वक्त तो शैतान था ही नहीं। तो शैतान को बहकाने के लिए कोई शैतान नहीं था, शैतान को नफ्स ने बहकाया था। उसके नफ्स में जो है वह अम्मारियत थी, उसके नफ्स में तकब्बुर था, बढ़ाई थी। तो पहले जमाने में ये तरीका होता था कि मेहनत से पढ़ो, और मेहनत से पढ़ने के बाद फारिग होने के बाद फिर किसी से बैयत हो जाओ और अपना सुलूक तय करो। अब जब जाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से कामिल हो गए तो अब दीन की खिदमत में लग जाओ। इसीलिए उस जमाने में बड़े बड़े लोग पैदा हुए। अच्छा, बाद के मशाइख का इज्तिहाद बदला, राय बदल गई बाद के मशाइख में। हालात बदलते हैं तो हालात को देखकर राय बदलनी पड़ती है। क्या राय बदली कि पुराने जमाने में मशाइख ये कहते थे कि अगर तालिब इल्म को बैत करने की इजाजत, बैत होने की इजाजत देंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमारे जमाने में तो तालिब इल्मों का माइंड मदरसे में आने से पहले डाइवर्ट हो ही चुका है कि मदरसे में जो आया है तो इनमें से किसी का किसी लड़की के साथ चक्कर होता है यहां आने से पहले, इनमें से किसी को फुटबॉल का शौक हो गया है तो फुटबॉल में इसका दिल रहता है, उस लड़की में दिल रहता है, है? दोस्त बहुत थे उसके यहां आने से पहले, दोस्तों में उसका रहता है, घूमने फिरने का इसे शौक है उसमें दिल रहता है, फिल्मों का शौक है उसमें उसका दिल रहता है। तो हमारे जमाने में मशाइख ने यह फैसला किया कि इनका माइंड तो पहले ही से डाइवर्ट है, तो अब ये आधा आधे से भी कम इल्म की तरफ, यानी यूं समझो कि इसका दिल दिमाग जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम हो गया है, एक हिस्सा इल्म में है और बाकी 4 हिस्से दूसरी चीजों में। तो मशाइख का इश्तिहाद ये हुआ کہ اسے تصوف میں لگاؤ طالب علمی کے زمانے میں ہلکے پھلکے انداز سے, اس طرح سے کہ تعلیم میں حرج نہ ہو. تو یہ ہلکے پھلکے انداز سے اس کو تصوف میں لگائیں گے تو فلم کا شوق ختم ہوگا, لڑکی کا چکر ختم ہوگا, گھومنے پھرنے کا شوق ختم ہوگا, فیشن کا شوق ختم ہوگا, موبائل کا شوق ختم ہوگا. تو اب تصوف میں لگانے سے یہ مائنڈ جو چار ڈائریکشن میں ڈائیورٹ ہو رہا ہے وہ علم کی طرف آئے گا. اس لیے اب مشائخ کہتے ہیں کہ بھائی نہ, ہمارے زمانے میں بیعت کرنا چاہیے. اس لیے اب بیعت کرتے ہیں مشائخ اور سلوک میں چلاتے ہیں, اور سلوک کی برکت سے بہت سارے بچے ماشاءاللہ ترقی بھی کر جاتے ہیں اور دین کی خدمت کے قابل ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بالکل کورے ہوتے تھے. کورے کا کیا مطلب؟ اگر اس میں اچھا ہی نہیں ہے تو برائی بھی نہیں ہوتی تھی. تو مدرسے کے ماحول میں جب آ جاتے تھے تو 24 آور ایک اچھا ماحول, چھٹیوں میں گھر آنا جانا نہیں ہوتا تھا, سال سال کے بعد جاتے تھے یا 6-6 سال کے بعد جاتے تھے, اور بڑے بڑے مشائخ کی صحبت ان کو ملتی تھی. تو بغیر سلوک میں محنت کیے ہی ان کی بہت ترقی ہو جاتی تھی. اب ہمارے زمانے میں جو ہے برائیاں بہت ہیں, اور اب جو ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ ہر جگہ ساتھ رہ سکتی ہے اور ہر جگہ ساتھ لے کر کے جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے باطن کو ٹھیک کیا جائے. تو ہمارے زمانے میں جو طالب علم مدرسے میں آتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلین سلیٹ ہو, وہ پوری جو ہے سیاہ ہوتی ہے, تو اسے ذرا رگڑنا پڑتا ہے, جب رگڑیں گے تو اس میں خیر آئے گی. تو برتن گندا ہوتا ہے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے اس میں, اور وہ برتن خالی ہوتا تھا, نہ برائی نہ اچھائی. ہو سکتا ہے کہ اچھائی ہو مگر برائی نہیں ہوتی تھی. خیر تو اس زمانے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ درخواست کرتے تھے کہ حضرت بیعت فرما لے, کہتے تھے کہ نہ بیعت فرما لے, فرماتے تھے کہ نہ بیعت فرما لے, فرماتے تھے کہ نہ. حج کے لیے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور درخواست کی کہ حضرت آپ کوئی حکم نامہ تحریر کر دیجئے کہ اشرف علی کو بیعت کر لیجیے. اعلیٰ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میں بہت درخواست کر چکا ہوں, اب آپ درخواست کیجئے. تو اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو تو میں ہی بیعت کر رہا ہوں, اور بیعت کر لیا اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بات خیال سے گزرتی ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہوگا, مگر فراغت کے بعد بھی بیعت نہیں فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کا مجدد بننا تھا, اور ان کو مجدد بنانے کا کام جو ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا تھا, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھے, تو انہیں شاید اس بات کی اطلاع ہو, اس وجہ سے وہ ٹالتے رہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت انس ہو گیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور بہت چھوٹی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت ملی, اور پھر ایک زبردست کام ہوا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے, اور یہ فرماتے تھے کہ میں تو انہی سے تو بیعت ہونے والا تھا, تو یہ میرے شیخ کے قائم مقام ہے. تو مدرسہ جب کھولا تو اطلاع دی, تو جب اطلاع دی تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اچھا ہے بھائی, یعنی بہت اچھا کیا کہ آپ نے مدرسہ کھولا, مگر مدرسہ کھولا اس سے ابھی خوشی نہیں ہوئی. اچھا ہے بھائی, مگر خوشی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے. تو بھائی مدرسہ جو ہے مدرسہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ مدرسہ خانقاہ ہو, مدرسہ خانقاہ ہو, یعنی مدرسہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو علم سکھایا جا رہا ہے اس پر عمل کرانے کا بھی اہتمام ہو. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اکابر دیوبند کا مشترک رنگ یہ تھا, یعنی سب کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ حروف و نقوش کے کتابی علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس کے ساتھ انابت اللہ اور اصلاح و تقویٰ نہ ہو. یعنی کوئی بہت بڑا علامہ ہو جائے, اسے فقہ کے جزئیات میں بہت مہارت ہو جائے, وہ حدیث کے نکات اور تفسیر کے رموز و اسرار سے واقف ہو جائے, عربی زبان دانے میں بہت آگے نکل جاوے, سب کچھ اس کے پاس ہو جائے مگر اس کا باطن کورا ہو, تزکیہ نہ ہو, اللہ تعالی شانہ کے ساتھ تعلق نہ ہو, دل میں صلاح اور نیکی نہ ہو, دل میں تقویٰ نہ ہو, انابت اللہ رجوع اللہ کا جذبہ نہ ہو, اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو, اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے نہ ہو, اللہ کا عشق دل میں نہ ہو, تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے دیتے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بڑا علامہ ہو مگر اندر عشق الہی کی آگ نہ ہو تو اندھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ انسان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. یہ دل میں اللہ کا عشق آ جائے, اور اللہ کا عشق کب آئے گا؟ اللہ کا عشق پاک ہے, اور وہ اللہ پاک ہے, اس کا عشق بھی پاک ہے, وہ پاک دل ہی میں اترتا ہے, اس لیے دل کا تزکیہ ضروری ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دل کو صاف کر لیا, جس کا دل صاف ہو گیا. دل صاف ہوگا, دل پاک ہوگا, تو اس میں پاک ذات کی پاک محبت اترے گی, اور جب پاک ذات کی پاک محبت اترے گی تو عشق نے احمد مجلہ کر دیا, عشق نے احمد مجلہ کر دیا, عشق الہی نے اے احمد ہمیں روشن کر دیا. ہمارا دل روشن, ہمارا دل روشن تو ہماری آنکھیں بھی روشن, ہمارے کان بھی روشن, ہماری زبان بھی روشن. عشق نے احمد مجلہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. تو آدمی علامہ ہو جائے, بہت بڑا عالم ہو جاوے, قرآن حدیث تفسیر سب کچھ اس کے پاس ہو. میں دنیاوی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو دین کی بات کر رہا ہوں کہ علم نبوت ہو اس کے پاس بہت اعلیٰ درجے کا, علم نبوت ہو بہت اعلیٰ درجے کا, مگر دل میں عشق الہی نہ ہو تو وہ خاک کا ڈھیر ہے. انسان خاک سے بنا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں, وہ انسان نہیں, وہ خاک کا ڈھیر ہے. وہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے, نام کا رہ جاتا ہے, پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے, پھر اس کو فجور میں مبتلا ہوتا ہے, اور علم کے باوجود گمراہی کی طرف چلتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کرو. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بہت بڑے شخص, وہ فرماتے ہیں کہ تمام مکابر دیوبند کا مشترک رنگ یہ تھا کہ وہ حروف و نقوش کے کتابی علم کو اہم ہے, اہم ہے, علم بھی اہم ہے, مگر اس وقت تک اس کی اہمیت نہیں تھی جب تک اس کے ساتھ انابت اللہ اور صلاح و تقویٰ نہ ہو. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے, دنیا میں مشہور ہوئے اور مشہور رہے, اور انشاءاللہ قیامت تک مشہور رہیں گے, مگر وہ علم کی وجہ سے نہیں, صرف علم کی وجہ سے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, مگر وہ ان کے صرف علم کی وجہ سے نہیں, وہ مشہور اس لیے ہوئے کہ ان کے اس علم کے ساتھ عمل تھا, بلکہ اس علم سے زیادہ عمل تھا ان کے پاس, علم سے زیادہ عمل تھا, علم سے زیادہ عمل تھا. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی زندگی میں عمل نہیں آیا, عمل کی برکت سے علم بڑھتا گیا. اگر ان کی زندگی میں بچپن سے عمل نہ ہوتا, اچھائی نہ ہوتی, نیکی نہ ہوتی, صلاح نہ ہوتی, تقوی نہ ہوتا, تو ان کا دل جو ہے ان کا دل وہ نور علم کا ذر ہی نہ بن سکتا. شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. تو بچپن ہی سے ان میں یہ صلاحیتیں تھیں باطن کی, جس کی وجہ سے علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ کہ شکوت الی وکی ان سوء حفظی, میں نے شکایت کی امام وکی رحمت اللہ علیہ کو کہ میں جو علم پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں, تو کہا کہ انہوں نے مجھے وصیت کی, نصیحت کی, مجھے حکم کیا, ایڈوائس دی کہ گناہوں سے دور رہو, زندگی کا جائزہ لو اور زندگی میں گناہ ہے تو چھوڑو. اور کہا کہ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, علم جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بلندیوں کو پہنچے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, اور جتنے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, اور ان کے بعد پھر ہمارے زمانے تک کے جتنے بھی بیچ میں آتے ہیں, اور پھر ہمارے زمانے میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے, حضرت مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلندیوں کو پہنچے. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بچپن ہی سے صالح تھے, بچپن ہی سے نیک تھے. ان کے حالت کو آپ پڑھیے تو ان کے صلاح اور ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے علم میں برکت ہوئی, اور جیسے جیسے علم میں برکت ہوتی گئی عمل میں برکت ہوتی گئی, عمل میں برکت ہو گئی علم میں برکت ہوتی گئی. اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من عمل بما علم, جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہے, یعنی علم پر جو عمل کرتا ہے, تو علمہ اللہ ما لم یعلم, اللہ اسے وہ علم دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور اس سلسلے میں میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ ایک شخص, ایک بچہ نابالغ ہو, اور نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء کی نماز پڑھتا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سوتا ہے, اور صبح ساجد سے پہلے پہلے اسے احتلام ہوتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو اس کے لیے عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے دوبارہ, اس لیے کہ جب اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی وہ اس پر فرض نہیں تھی, وہ نفل کی شکل میں پڑھی تھی اس نے, اور جب بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد جب عشاء کا وقت موجود ہے تو خطاب متوجہ ہوا اس کی طرف کہ نماز پڑھو, اب عشاء فرض ہے اس کے اوپر. یہ مسئلہ بیان کیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ مسئلہ سن کر, اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بیٹھ گئے. تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ اہتمام تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی اٹھ کر نہیں جاتا تھا کلاس سے. تو پوچھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا محمد کلاس سے اٹھ کر کہاں گئے تھے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا رات کو, یہی مسئلہ مجھے پیش آیا تھا, لیکن چونکہ میرے پاس علم نہیں تھا, علم نہیں تھا مجھے, علم نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ میں نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے, مگر جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تب مجھے احساس ہوا کہ میری تو عشاء کی نماز باقی ہے, تو میں نے تاخیر نہیں کی اس لیے کہ یہ فرض تھا, اس لیے میں فوراً چلا گیا اور اپنی عشاء کی نماز ادا کر کے واپس آ کر بیٹھ گیا. دیکھو تو یہ ان بزرگوں کو جو اللہ نے ہائٹس عطا فرمائی اور جو بلندیاں عطا فرمائی وہ عمل کی وجہ سے, اس لیے صرف نقوش اور حروف جان لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دیکھا گیا ہے, دیکھا گیا ہے, اور یہ صدیوں سے دیکھا جاتا رہا ہے کہ اول دوم اور سوم سے پاس ہونے والے طلباء جب انہوں نے علم پر عمل کا اہتمام نہیں کیا تو فارغ ہونے کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہے, اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے دین کا کام نہیں لیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اول نمبر سے پاس ہونے والے طالب علم نہیں تھے, مگر دنیا جانتی ہے آج انہیں، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو ان سے کام لیا. اللہ اکبر. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تراجم ابواب ہیں، تو ان تراجم کا حق جو ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شارحین بھی ادا نہ کر سکے، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم ابواب پر جو کام شروع کیا تھا، الابواب والتراجم پر، اگر وہ مکمل کرتے تو بخاری شریف کے تراجم ابواب کا حق ادا ہو جاتا. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب پہلے نمبر سے پاس نہیں ہوتے تھے، مگر علم میں بھی محنت کی اور ساتھ میں عمل میں، علم پر بھی محنت کرو، عمل پر بھی محنت کرو بچوں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی صرف مدرسہ قائم ہو جائے گا اس سے تو ہمیں خوشی نہیں ہوگی، پڑھنے والے قال اللہ قال الرسول کا سلسلہ شروع ہو اس سے خوشی نہیں ہوگی، وہاں سے نحوی پیدا ہونے لگے، صرفی پیدا ہونے لگے، محدث پیدا ہونے لگے، مفسر، اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوگی. خوشی کب ہوگی ہمیں؟ خوشی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے، یعنی علم کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والے جمع ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق رکھنے والے جمع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو ان سلف صالحین کے نقش قدم پر چلائے، ان کی تعلیمات کے دائرے میں اللہ ہمیں رکھے، اور جیسے اللہ نے ان کی خاص اپنے فضل سے حفاظت فرمائی تھی اور ان سے دین کا خوب کام لیا تھا، اپنے بندوں کی رہنمائی کی خوب خدمت لی تھی، اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے بھی اسی طرح حفاظت کے دائرے میں رکھ کر خوب خدمت لے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر فرماوے، اس لیے کہ یقیناً وہ صلحاء کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کے بعد جنت میں بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ.